کھانا کے تکلیف کے حالات بڑھتے رہتے ہیں. اہل حق کی تربیت اللہ مخالف فضاؤں کے اندر کرتے ہیں. سارے انبیاء کرام رحمۃ اللہ سلام ان کے ماننے والے انہوں نے جو حق بات کو لے کر کھڑے ہوئے تو حق کو جو ترقی ہوئی اور حق کی جو تربیت ہوئی وہ ساری مخالف فضاؤں کے اندر ہوئی. چاروں طرف مخالف فضا ہے لیکن اس کے اندر نبیوں نے اور نبیوں کے ماننے والوں نے یہ کیا کہ اس میں حکم خدا کا کیا ہے, ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا کون سے حکم پر اللہ کیا کریں گے اور اللہ نے کون سے حکم پر ہمیں کیا خبر دی ہے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کا ذہن ہوتا تھا اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر رہبری ہے. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام ایک طرف تو اللہ کے نبی ہے روحانیت کے اونچے معیار پر اور ایک طرف مادیات کی لائن کے بھی اونچے معیار پر ہے. اللہ نے بہت بڑی حکومت ملک دے رکھا تھا انہیں اور ایسی منظم ان کی حکومت چلتی تھی اور ایسی منظم ان کی روحانیت چلتی تھی اور ان کی تقریر میں اتنا اثر تھا. وآتینا الحکمت وفصل الخطاب اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس وقت میں پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے اور پہاڑوں کے اندر سے ذکر کی آواز آتی تھی اور اتنا منظم طریقہ تھا ان کا کہ ایک دن رات مقرر تھا اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک دن مقرر تھا ان کا گھر والوں کے لیے اور ایک دن مقرر تھا لوگوں کے فیصلے چکانے کے لیے اور باقاعدہ برابر پہرے بھی لگے ہوئے تھے اور گھر کے اندر باری باری سے سب عبادت کرتے تھے تو کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ اب دیکھیے ہماری رہبری قیامت تک آنے والوں کی رہبری ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں عرض کیا کہ اللہ پاک کیسا میرا سارا نظام ترتیب کے ساتھ ہے, گھر کا بھی گھر والوں کا بھی باہر والوں کے فیصلے چکانے کا بھی عبادت کا بھی سارا معاملہ بہت معین طریقے پر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے فضل سے ہو رہا ہے, میری توفیق سے ہو رہا ہے. اگر ایک دن میں تم کو تمہارے حوالے کر دوں اس دن تم مجھے کر کے بتا دو. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ پاک وہ کون سا دن ہوگا, وہ کون سا دن ہوگا. یہ بات نکل گئی, رات ہوئی خود عبادت کے اندر لگے ہوئے اور جو آدمی عبادت کرتا ہے عبادت میں جو اسے لطف اور مزہ آتا ہے اور عبادت کے ذریعے جو اللہ کا تعلق اسے ملتا ہے اور اللہ کی جو مدد اس پر آتی ہے اور ایک دل کے اندر سکون اور چین جو عبادت کی وجہ سے ملتا ہے وہ تو بھائی جو کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے, وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. ایسی لطف ان کے دلوں کے اندر آتا ہے اللہ کی عبادت میں. تو داؤد علیہ السلام عبادت پہ لگے تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا, ان سے میں دیوار پھان کر کچھ لوگ آ گئے. اب حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا, اتنے پہرے لگے ہوئے میرا عبادت کا دن اور یہ کون لوگ آ گئے. ایک دم سے آ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی گھبرا گئے, باوجود ہے اتنی بڑی حکومت ہے اور باوجود ہے کہ اتنے بڑے روحانی نبی ہے لیکن انہوں نے گھبراہٹ آ گئی. تو انہوں نے قالوا لا تخف, آپ ڈرو مت, ہمارے دو آدمی ہیں ان کے اندر کچھ آپس میں انبل ہو گئی ہے, ایک کی 99 دمبیاں دوسرے کی ایک دمبی. تو 99 دمبیاں والا یوں کہہ رہا تیری ایک بھی میرے کو دے دے تاکہ میری شوق پوری ہو جائے, 99 کا پھیر تیرا جو کچھ ہو رہا وہ ہو میری شوق پوری ہو جائے. یہ ساری بات انہوں نے کہی اور یوں کہا دیکھیے ٹھیک ٹھیک ہمیں فیصلہ دیجیے اس کا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بات کہی اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یوں کہا کہ یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں. پارٹنرشپ کے اندر کیا ہے بھائی؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. بہت سے جو پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. سوائے ایمان والوں کے اور سوائے اعمال صالحہ والوں کے. یہ لوگ جو پارٹنرشپ کریں گے تو وہ تو ایسا نہیں کریں گے, لیکن پارٹنرشپ پہ گڑبڑ نہ کرنے والے ایمان اور اعمال والے یہ تھوڑے ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی, حضرت داؤد علیہ السلام اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, یہ جتنے پارٹنرشپ کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے ہو اور اچھے عمل والے ہو. وہ قلیل ما ہو, ایسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یہ بات تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بتا دی, لیکن ساتھ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آ گیا وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. داؤد علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کون سا دل ہوگا جس میں میرے حوالے ہوگا. اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے ملک والے, لیکن ذرا ایک بات زبان سے نکلی تو اللہ پاک نے آزمائش کے اندر ڈال دیا. اس لیے میری محترم دوستوں اور بزرگوں, نہ معلوم آدمی کس کو کس وقت کون سی آزمائش میں ڈال دے. نعمتیں جو ہیں یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی, اور تکلیفیں جو ہیں یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی. اس کے اندر آزمائش کے اندر پار اترنا اور آزمائش کے اندر اللہ کی مدد سے نکل جانا, یہ اس وقت ہوگا میرے محترم دوستوں جب انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر زندگی ہو اور اللہ پاک کا غیبی مدد والا معاملہ ہو. اللہ ظاہری نظام کے خلاف غیبی مدد فرماتے ہیں جب انبیاء کرام علیہ السلام والا کام کیا جائے. نبیوں کا آنا تو ہو گیا بند, نبیوں کے ساتھ جو غیبی مددیں آتی تھیں وہ غیبی مددیں بند نہیں ہوئی, کیونکہ نبیوں والا جو کام ہے وہ اللہ نے بند نہیں کیا. نبیوں کا آنا بند ہو گیا لیکن نبیوں والا کام اللہ نے بند نہیں کیا. اب یہ نبیوں والا کام جتنا خوش اسلوبی کے ساتھ کیا جاتا رہے گا تو جو مددیں نبیوں کے زمانے میں آتی تھیں وہ مددیں قیامت تک برابر آتی رہیں گی. لیکن اللہ کی اصل غیبی مدد جو ہے یہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے, اور نافرمان کے اوپر اصل غیبی پکڑ جو ہے یہ بھی موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے. لیکن دنیا کے بسنے والے انسانوں کو چونکہ دکھانا ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آئی اس میں خدا کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں تو آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا, جب دنیا میں اسے دکھائی نہیں دیتا تو ساری دنیا کے آدمی مرنے کے بعد والی زندگی کی دعوت دینے والوں کی بات کو مانے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی یہ انتظام کیا کہ جو آدمی آخرت کے لیے کام کرے گا اور اللہ کے لیے کام کرے گا تو بعض مرتبہ اللہ پاک اس کی غیبی مدد اس دنیا کے اندر بھی کر دیتے ہیں, اور ایسی حیرت میں ڈالنے والی مدد اللہ پاک کرتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں, تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہی, اور قیامت تک برابر ہوتی رہے گی. اور اسی طرح قضائے کے نزل قوم المجرمین, باوجود ہے کہ صحیح بات دنیا کے اندر چالو ہو رہی ہو اور حق وجود میں آ رہا ہو, اس کے باوجود اہل باطل دھوم مچا رہے ہو دنیا کے اندر, تو اللہ انہیں دھوم مچانے دے گا اور ظاہر کے اندر وہ سر بلند دکھائی دیں گے سوڈا واٹر کے جوش کی طرح, اور پھر وہ جوش بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ انتم العلون ان کنتم مومنین, ایمان والے دنیا کے اندر سربلند رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی سربلند ایمان والے رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اہل باطل وہ یہ کہتے ہیں، بھائی کہتے رہو تم ابھی تقریروں میں کہ ایمان والا سربلند. یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ جتنے اہل باطل ہیں ہر جگہ وہ سربلند دکھائی دیتے ہیں، طاقت بھی ان کی زیادہ، سرمایہ بھی ان کا زیادہ، ہر جگہ ان کی چلتی پلتی، اور ایمان والے ہر جگہ تکلیفوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور تم تقریریں کرتے رہو. میرے محترم دوست، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، ہر زمانے میں بغیر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ظاہر میں اونچا کر دیا، جیسے فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اور جس طرح اور نافرمان قومیں جیسے قوم عاد، انہوں نے بھی کہا کہ من اشد منا قوۃ، ہم سے بھلا زیادہ طاقت والا کون ہے. یہ قوم عاد کا دعویٰ تھا کہ ہمارا سپریم پاور، ہماری سپریم پاور من اشد منا قوۃ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا. ہر زمانے کے بگڑے ہوئے اہل باطل ابھرے ہوئے دکھائی دیے، لیکن ظاہر میں اور تھوڑے وقت کے لیے، اور آخری انجام یہ ہوا کہ پھر ایسے ٹھنڈے ہو گئے کہ قیامت تک وہ نیچے ہی اترتے رہے، جیسے سوڈا واٹر کا جوش تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ گیا اور بعد میں جا کے ٹھنڈا. تو آج کل بھی جتنے اہل باطل اوپر دکھائی دیتے ہیں یہ سوڈا واٹر کا جوش ہے، اس کے بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا ہم کو بتایا ہے، اس کام کو لے کر اگر یہ امت کھڑی ہو گئی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کے اوپر کھڑا کیا، اور ایسا کھڑا کیا کہ دعوت کا کام صحابہ نے تینوں طریقے پر کیا، ایک طرف تو زبان سے بھی جم کر دعوت دی، ڈنکے کی چوٹ دعوت دی، زبان سے بھی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جا کر اچھی طرح سے قیصر روم کے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو کہا ہے تو اس کا سارا محل یوں ہلنے لگا، وہ بھی گھبرا گیا. اس نے کہا جب بھی تم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہو تو محل ہل جایا کرتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ آج ہل رہا ہے. تو اس نے کہا میرا یوں جیت جاتا ہے کہ جب بھی تم لا الہ الا اللہ اکبر کہو تو تمہارے مکان ہلنے لگے، تاکہ تم یہ کہنا ہی بند کر دو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر جگہ جا کر انہوں نے زبان سے دعوت دی اور ڈنکے کی چوٹ دعوت دی کھل کر. تو ایک تو دعوت زبان سے بھی دی جائے، خصوصی گشت کے اندر بھی، عمومی گشت کے اندر بھی، عام بیانوں کے اندر بھی، گھر والوں کے اندر بھی، خاندان والوں کے اندر بھی، اور ملنے جلنے والوں کے اندر بھی. ہم اپنے ذرائع کو واسطہ بنائیں گے دعوت کے پہنچانے کا. میرے محترم دوستوں، ایک طرف تو زبان سے دعوت دی جائے گی، اور ایک طرف عمل سے دعوت دی جائے، اور ایک طرف اندرونی صفات یہ بھی دائی بنیں گے. یہ تینوں چیزیں ہو، ایک طرف تو ظاہری عمل اس دائی کا اچھا ہو، ایمان کا پانی ملے گا تو ظاہری اعمال بنیں گے، نماز، روزہ، زکات، حج، ذکر، تلاوت، تعلیم کا حلقہ، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں، یہ بنیں گے. اور پھر دعوت دیتے رہے اور ایمان کا پانی ملتا رہا تو انشاءاللہ اندرونی صفات بھی بنیں گی، اور وہ تقویٰ ہے، اور وہ توکل ہے، صفت احسان ہے، اور صبر ہے، اور شکر ہے. جب یہ اندر کی صفات بننی شروع ہوئی تو پھر اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک جب راضی ہو جائیں گے تو یاد رکھنا اللہ پاک غیبی مدد فرماتے ہیں، اور جب اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے تو پھر اہل باطل تین قسم پر ہو جاتے ہیں، یا تو وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور یا وہ سر نگو ہو جاتے ہیں، اور یا وہ رکاوٹ ڈالنے پر آ جاتے ہیں. جا جب اہل باطل رکاوٹ ڈالنے پر آ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی رکاوٹ کو غیبی طریقے پر دور کر دیا کرتا ہے. لیکن اس کے اندر سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذمے اللہ رسول نے کیا کیا. جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ تو اللہ پاک کریں گے اپنی قدرت کے ساتھ, ان کی قدرت سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ بڑی طاقت والے ہیں, ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے ہیں. چاہے کتنی بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی ہو, اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ مکڑی کے جالے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ساری دنیا کی دھن دولت یہ مچھر کا پر ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے جتنی اللہ کی طاقت کو دنیا کے اندر بولا جائے گا اور جتنی اللہ کی بڑائی کو دنیا کے اندر بولا جائے گا اور سنا جائے گا اور دل کے اندر اترتی رہے گی تو اتنی اللہ کی طاقت حمایت میں آتی رہے گی. اور جب اللہ کی طاقت حمایت میں آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی غیبی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جو لوگ اللہ کی طاقت کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر آخرت کا فکر ہوگا, اور جو کام کریں گے وہ آخرت کے لیے کریں گے. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے خزانے کا مظاہرہ کیا کہ ایک گٹھلی سے اتنے بڑے بڑے درخت تیار کر دیے لاکھوں کروڑ, اور منی کے دو قطروں سے اتنا بڑا انسان تیار کر دیا اللہ نے. اسی طرح اللہ پاک ایسا قادر مطلق ہے کہ دنیا کے اندر جو نیک عمل آدمی کرے گا تو اس کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی شکل میں لے لیں گے, اور انسان جو برا عمل کرے گا تو قیامت کے دن یہ برا عمل اس کا جہنم کی ہتکڑیوں بیڑیوں اور جہنم کے عذاب کی شکل میں آ جائے گی. اب پوری تفسیر قرآن پاک نے جنت اور جہنم کی کر دی, اور انسان دنیا کے اندر جو بھلا یا برا عمل کرتا ہے تو گویا وہ جنت کی نعمتیں تیار کر رہا ہے یا جہنم کے عذاب کو اپنے لیے تیار کر رہا ہے. سبحان اللہ, والحمد للہ, ولا الہ الا اللہ, جب آدمی اسے پڑھتا ہے تو جنت کے درخت تیار ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب آدمی زکات کو روک دیتا ہے اور زکات کو ادا نہیں کرتا تو پھر جہنم کے اندر ایک اجدہا تیار ہوتا ہے جو اسے ڈسے گا, اور جہنم کے اندر سونے چاندی کے پترے بنا کر اسے داغا جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ کی طاقت کو بیان کرنے والے عملی طور پر بھی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے طاقت والے ہیں, اور وہ زندگی انہیں بتاتے ہیں, اور وہ تین لائنیں میں نے بتائی. ایک تو زبان سے دعوت دینا, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. عمل بھی اچھا کرے اور یوں کہے کہ میں تو ایک مسلمان ہوں. اعمال بھی بہت اچھے, دعوت بھی بہت اچھی دے رہا, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو, بلکہ وہ یوں کہے کہ میں ایک عام مسلمانوں کی طرح ہوں. اس طرح اگر دعوت کا کام ہوتا رہا اور ایمان کا پانی ملتا رہا تو چاروں طرف نمازیں انشاءاللہ زندہ ہوں گی, روزے زندہ ہوں گے, حج زندہ ہوگا, زکاتیں زندہ ہوں گی. لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرے گا تو چاہے یہودی بن کر مرے اور چاہے نصرانی بن کر مرے, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح زکات کا مال جب دوسرے مال کے اندر مل جاتا ہے تو بغیر زکات کے مال کے اوپر بھی یہ مال وبال لاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میری رولنگ میں فرق پڑے گا, اگر پانچ لاکھ روپیہ زکات کا میں نے الگ کر دیا, مستحقین جب ملیں گے جب میں دوں گا یہ الگ کروں گا تو میری رولنگ میں فرق پڑے گا. بھائی تیری رولنگ کو ہم کچھ نہیں جانتے, قیامت کے دن کا اگر استحضار ہے تو تیرے اوپر سال گزر چکا, تو زکات کا مال تجھے الگ کر دینا ہوگا, اگر نہیں کرے گا تو دوسرے مال پر بھی وبال لاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑی مصیبت برپا کرے گا. دعوت کی فضا جب چلے گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے جب خوب مذاکرے ہوں گے تو آدمی کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کو ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سے میرا کیا بنا. یہ جتنے کام کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں, اللہ کے دین کے کام میں جو آگے بڑھنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون, پہل کرنے والے اور آگے بڑھنے والے جو ہیں یہ اللہ کے قریب ہوں گے. اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, نعمتوں کے باغیچوں میں ہوں گے. پہلے زمانے میں ایسے زیادہ ہوتے تھے, بعد میں کم ہوں گے. علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین, سونے کے تاروں میں جڑے ہوئے تختوں پر, تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, خدمت کرنے والے چھوٹی عمر کے جو ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے وہ چکر لگا رہے ہوں گے گلاسوں کے اندر اور پیالوں کے اندر اور آب خوروں کے اندر شراب بھری ہوئی جو بالکل پاک ہوگی. بے اقواب و باریک و قاسم من معین, لبالب بھری ہوئی جو ایسی بھری ہوئی ہوگی کہ نظروں کو بھی اچھی معلوم ہوگی اور پینے میں بھی اچھی معلوم ہوگی اور اس کے اندر کسی قسم کا وہ شراب بالکل پاک ہوگی, گندی نہیں ہوگی, وہ چھلک بھی رہی ہوگی اور وہ جھلک بھی رہی ہوگی. اور کیسی ہوگی؟ نہ تو سر کے اندر درد اٹھے گا اور نہ آدمی بکواس کرے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب و اباریق و کاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, نہ تو سر کے اندر چکر آ دیں گے اور نہ آدمی بکواس کرے گا. ایسی تو ان کو ملے گی پینے کی چیزیں اور کھانے کے لیے وفاقہ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون, جو ان سے پرندے کے جو گوشت کو چاہے پسند کر لے اور جو ان سے میوے کو چاہے تو اختیار کر لے, تو کھانا بھی ملے گا پینا بھی ملے گا ہمیشہ ملے گا, اس کی قسمیں بدل بدل کر ملے گا, قسم اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائے گی اور اس کی مقدار بھی بڑھتی چلی جائے گی. بیوی کی ضرورت تو وہ بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے. وحور عین کانسال اللؤلؤ المکنون, نہایت خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی. میرے محترم دوستوں, یہ سارا اللہ کہیں پر دے گا؟ جزاء بما کانوا یعملون, وہ آنکھ اور کان, زبان, ہاتھ اور پیر سے جو دنیا کے اندر اچھے عمل تیار کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہوگا. جو کچھ آدمی دنیا کے اندر اچھا عمل کرے گا وہ وہاں پر حوروں کی شکلوں میں, غلمان کی شکلوں میں, باغات کی شکلوں میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جنتیں جب آدمی حاصل کرے گا تو ایک جنت اللہ نے ایسی بنائی کہ جس کے 500 دروازے اور ہر دروازے کے اوپر 5,000 حوریں, 5,000 کو 500 سے اگر ضرب دے دو تو 25,00,000 حوروں والی جنت اللہ پاک نے تیار فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جنت کس کی, یہ جنت کس کی؟ فرمائے یہ جنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ ہنی اللہ کا یا صاحب القبر, یہ جنت نبیوں کو ملے گی, اس کے بعد صدیقین کو ملے گی, پھر حضرت صدیق کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہنی اللہ کا یا صاحب القبر, اور اس کے بعد فرمایا یا شہید کو بھی نہیں کہ جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان دے دی ہو. حضرت عمر نے یوں کہا انا لک شہادت یا عمر, اے عمر بھلا تجھے شہادت کہاں, مدینہ منورہ میں سب کا محبوب بن کے تو رہے اور تجھے شہادت ملے, انا لک شہادت یا عمر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو اللہ ہجرت کو مکہ مکرمہ سے کھینچ کر اور مدینہ منورہ تک لایا وہ اللہ قادر مطلق ہے کہ جو شہادت کو کھینچ کر مدینہ منورہ میں جائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کی شہادت ملے. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ جنت کے درجات کے اندر کوئی حد نہیں ہے, جتنا بھی آدمی اللہ کو راضی کرتا چلا جائے گا بے انتہا جنت کے درجات ملیں گے. اب ہمیں جو دعوت کا کام کرنا ہے جس پر نبیوں والی مددوں کا آنا اور آخرت کی جنتوں کا بننا, ہمارے ذمے اللہ پاک نے جو دعوت کا کام کیا وہ کتنا کیا. ہر مسلمان کو اللہ پاک نے یہ کہا کہ تو اپنا بھی فکر کر اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دے اور اپنے خاندان کو بھی دعوت دے اور اپنی قوم کو بھی دعوت دے اور اپنی بستی والوں کو بھی دعوت دے اور بستی کے اطراف میں بھی دعوت دے اور پوری انسانیت کا غم کھا, پوری انسانیت کا تو غم کھا. یہ ہر مسلمان سے اللہ کہہ رہا ہے اور یہ دعوت کا کام چار مہینے کے لیے نہیں ہے, یہ دعوت کا کام سال ڈیڑھ سال کے لیے نہیں ہے, یہ دعوت کا کام ہر مسلمان کرے اور پوری زندگی کرے اور کتنا کرے, اتنا کرے کہ اپنا بھی فکر کرے, گھر والوں کا فکر کرے, ہر مسلمان خاندان کا فکر کرے, قوم کا فکر کرے, بستی والوں کا فکر کرے اور اطراف والوں کا بھی فکر کرے اور پوری انسانیت کا غم اس کے دل کے اندر بھرا ہوا, صرف مسلمانوں کا غم نہ ہو بلکہ پوری انسانیت کا غم ہو. ہمارے دلوں میں صرف مسلمانوں کا غم نہ ہو, مسلمانوں کے بارے میں تو ہماری یہ نیت ہو کہ ہر مسلمان پوری زندگی کے لیے دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کھڑا ہو جائے اور قیامت تک کی اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں صدیوں تک وہ ساری کی ساری نسلیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنائے, اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر اور ہمیں محنت کر دیں. اور یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہر مسلمان سے خطاب ہے, کیا ہے مسلمانوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو. یعنی یہ نہ ہو ہمارے دلوں میں کہ ہمارے ہاتھوں تو پورے عالم کے اندر کام ہو رہا اور آدمی خود اپنے سے بے فکر ہو جائے, اس کا بہت بڑا ڈر اور بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے ہر کام کرنے والا یہ فکر کرے کہ میرے اپنے اوپر بھی میری محنت ہو رہی ہے یا نہیں, میں بھی بن رہا ہوں یا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی سارے بے ایمانوں کی صفوں کو پلٹ کر چلا گیا اور خود کام کیا. لوگوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کا جہاد کا ثواب تو فلاں آدمی لے گیا سارا کا سارا, اس لیے کہ سب کو خوب اس نے پچھاڑا اور گرایا اور قتل کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی کہ وہ آدمی جہنمی ہے, وہ آدمی جہنمی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کروڑوں سال کے بعد بھی غلط نہیں ہو سکتی. جو بات آپ کی زبان سے نکلی چاہے بالکل ظاہر کے خلاف ہو لیکن ہو کر رہے گی, ہو کر رہے گی, ہو کر رہے گی. ایک قصہ میں سنا دوں, آپ ہجرت کے موقع پر چھپ کر نکلے، صدیق اکبر ساتھ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپ کر نکلے، چاروں طرف بے ایمانوں نے سوچا زندہ پکڑ میں آ جائے یا مار ڈالا جائے، بڑا بھاری انعام ملے گا، چاروں طرف بے ایمان پھر گئے کہ ان کو قتل کرو یا مارو. اس میں سوراقہ ابن مالک ایک چودھری تھا دیہاتی، اس نے دیکھ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا مال ملے گا، اس نے دنیا دار کو تو جتنا بھی مال ملے اس کے لیے کم ہوتا ہے، دنیا دار کبھی چین سے نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے اندر لالچ ہوتا ہے، اور لالچ جو ہے وہ آدمی کو چین سے نہیں رہنے دیتا، اور دیندار جو ہوتا ہے اس کے اندر قناعت ہوتی ہے اور رضا بالقضا ہوتی ہے، اور دیندار کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جتنا میں دوسرے پر لگاؤں گا اتنا اللہ میرے کو دے گا. تو دیندار آدمی تو اس تلاش میں رہتا ہے کہ میں کس کے اوپر لگاؤں، وہ اشار ہمدردی میں رہتا ہے، اور دنیا دار جو آدمی ہوتا ہے وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں دوسرے سے کتنا چھینوں، وہ لینے کے فکر میں رہتا ہے، جتنا بھی دوسرے سے میرے کو مل جائے، حلال کا ملے یا حرام کا ملے. تو دنیا دار آدمی ہوتا ہے لالچی اور حریص اور تما والا، تو وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے مجھے زیادہ ملے، پریشان رہتا ہے. جو لوگ چھیننے والے ہیں اور جو لوگ بانٹنے والے ہیں، بانٹنے والے جو ہوتے ہیں ان میں تو ہوتی ہے محبت، اور چھیننے والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے عداوت، کیونکہ چھیننے سے عداوت آتی ہے. تو جتنا بے دینی کا نظام پوری دنیا میں ہے وہ چھیننے کا نظام ہے، جھوٹ، سود، دھوکہ، غبن، خیانت، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں یہ چھیننے کا نظام ہے پورے عالم کا، اہل باطل کا. اس کی بنا پر پورے عالم کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہر آدمی چاہتا پوری دنیا میرے کو ملے، لیکن مل نہیں سکتی، کیونکہ چاہنے والے اور بہت سے ہیں. اس کے بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کی ترتیب بتائی ہے اس ایمان والے کو، وہ یہ بتائی کہ تو بانٹنے والا بن، دوسروں میں تقسیم کرنے والا بن، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکات ہے، ہدیہ ہے، غریبوں پر لگا، اور یہاں تک کہ غیر مسلم اگر محتاج ہے تو اس کے اوپر بھی لگا، ماں باپ پر بھی لگا، اولاد کے اوپر بھی لگا، بھائی بہنوں کو پھر لگا، خوب لگانا سکھایا، اور یہ بتا دیا کہ وما انفقتم من شیء فیخلفہ، جتنا تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا، اور بدل دینے کی اصل جگہ آخرت. میرے محترم دوستوں، یہ ایثار و ہمدردی والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مال کم زیادہ ہوتا ہے، اور یہ چھینا جھپٹی والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مال کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن چھینا جھپٹی والوں کے اندر مال کا کم زیادہ ہونا عداوت اور دشمنی کے ساتھ ہوگا، اور جو لوگ ایثار اور ہمدردی کے ساتھ رہتے ہیں اور خود تقسیم کرتے ہیں ان کے پاس بھی مال کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن محبتوں کے ساتھ، یہاں پر محبت ہے اور وہاں پر عداوت ہے. اور میں ایک مثال بھی دے دوں آپ کو، ایک کیلو حلوہ ہے، ایک کیلو حلوہ، اس کے کھانے کے لیے پانچ آدمی بیٹھے ایثار اور ہمدردی والے، اب کوئی نہیں کھا رہا، دوسرا ہی کھا لے سڑ جائے گا یہ، تو ایک نے لقمہ اٹھایا دوسرے کے منہ میں ڈالا، تیسرے چوتھے پانچویں ایک ایک لقمہ ڈالا، پھر لقمہ اٹھائے، دو دو لقمے سب کو کھلائے، لیکن وہ چار جو تھے یہ بھی ایثار اور ہمدردی والے تھے، ان کو بڑی غیرت آئی، خود نہیں کھاتا ہم کو کھلاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لینا شروع کیا اور اس کو کھلانا شروع کیا، ایک ایک لقمہ اس کو بھی کھلا دیا، حلوہ ختم ہو گیا. اب ان کے آپس کی باتیں بڑی محبت کی. وہ چاروں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو ہم کو دو دو کھلائے اور ہم نے تم کو ایک ایک ہی کھلایا, تم کتنے اچھے آدمی ہو. تو یہ کھلانے والا کیا کہتا ہے, یہ کہتا بھائی میں نے تو تم کو دو دو لقمے کھلائے لیکن تم سب نے مل کر میرے کو چار کھلائے. تو دیکھیں محبت بھی بڑھ گئی اور کم زیادہ بھی ہو گیا, ایک کو چار لقمے دوسرے کو دو دو لقمے, لیکن محبت کے ساتھ اشار ہمدردی میں یہ ہوگا. اور اس کے بالمقابل وہی ایک کلو حلوا پانچ آدمی کھانے کے لیے بیٹھے لیکن وہ سارے کے سارے لالچو ہیں, حریص ہیں, چھینا جھپٹی والے بیٹھے. تھوڑی دیر کے اندر ہر ایک کا ذہن یہ کہ پورا حلوا میں کھا جاؤں, لیکن نہیں کھا سکتا کیونکہ دوسرے بھی اسے خیال کے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر حلوا ختم ہوا. اب ان کی باتیں عداوت اور دشمنی کی ہوں گی. ایک کہے گا جتنی دیر میں میں نے ایک لقمہ کھایا اتنی دیر میں تو تین لقمے کھا گیا, بڑا لالچی ہے تو. اس نے کہا کہ میں تیرا ایک لقمہ جو تھا یہ میرے چھ لقموں کے برابر تھا, اس لیے تجھے دیر لگی, چھ لقموں کے برابر تھا. تو دیکھیے کم زیادہ یہاں پر بھی ہوا لالچ والوں میں بھی اور کم زیادہ اشار ہمدردی والوں میں بھی ہوا, لیکن وہاں محبت کے ساتھ ہوا اور یہاں عداوت کے ساتھ ہوا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آدمی کے دل میں جب لالچ آتا ہے وہ چاہتا خوب لے لو, تو سراقہ ابن مالک اس نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں مار ڈالوں گا یا گرفتار کر لوں گا تو میرے کو بہت مال ملے گا, لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے, اللہ کی غیبی مدد. سراقہ ابن مالک کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھسنے لگا. سراقہ ابن مالک گھبرایا, ارادہ ملتوی کر دیا, وہ پیر نکل گئے گھوڑے گئے. اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ یہ تو یوں ہی ہو گیا آٹومیٹک. اس نے پھر ارادہ کیا حملہ کرنے کا, پھر پیر دھسے. دو تین مرتبہ ایسا ہوا, ارادہ چھوڑ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, کہا کہ میں یہاں سے آنے والوں کو روک دوں گا, یہ راستہ میں نے دیکھ لیا ہے, دوسری طرف متوجہ کر دوں گا, آپ امن و امان سے تشریف لے جائیے. اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک سے یوں کہا کہ اے سراقہ کیا حال ہوگا تیرا اس دن جس دن کسرا کے سونے کے دو کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. حالانکہ وہم و گمان نہیں, یہ موقع ایسا تھا کہ کسرا ایک بہت بڑے بلاک کا مالک اور اس کے دو کنگن اس کی بڑی عزت اور شرافت سمجھی جاتی تھی, اور وہ دیہات کا رہنے والا ایک چودھری سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں ظاہر کے اعتبار سے یہ بات انہونی دکھائی دیتی ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ کبھی انہونی نہیں ہو سکتی. کروڑوں سال کے بعد بھی وہ غلط نہیں ہوگی. میرے محترم دوستو, یہ سراقہ ابن مالک بعد میں جا کے مسلمان بن گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے, دور صدیقی پورا ہو گیا, دور فاروقی آیا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرائے فارس کی طرف بھیجا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعتوں کو بھیجا کرتے تھے تو ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے تین کام ہوں گے. پہلا کام تو یہ ہوگا کہ تم انہیں جا کر کلمے کی دعوت دو. اس لیے کہ جو مجمع وہاں سے جاتا تھا کلمے کی دعوت دینے کے لیے, اس مجمع کے اندر پانچ باتیں ہوتی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کے اندر پیدا کر دی تھی. اور یہ پانچ باتیں ایسی تھیں کہ جس کی طرف انسانوں کے دل کھچا کرتے تھے. ان میں بھی ایک بات ایمانیات کی لڑائی, ایمان کی بڑی طاقت ان لوگوں کے اندر, اللہ کی بہت بڑی عظمت ان لوگوں کے اندر, اور آخرت کا بڑا فکر ان لوگوں کے اندر, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی کا یقین ان کے دلوں کے اندر اترا ہوا تھا. تو ایک تو ایمانیات کی لائن ان کی بڑی مضبوط, اور دوسرے عبادات کی لائن بڑی طاقت والی. ان کی حج جو عبادات ان کی بڑی طاقت والی. اور تیسری بات ان لوگوں کے اندر جو تھی وہ ان کی معاشرت, یعنی ان کا رہن سہن, ان کا رہن سہن بڑا پاکیزہ, دلوں کا کھینچنے والا, لبوی طریقے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے معاشرت کو سیکھا. اور چوتھی بات معاملات اور لین دین اور کاروباری زندگی ان کی بالکل پاک اور صاف تھی. اور پانچویں بات اخلاقی معیار ان کا بڑا اونچا تھا, یہاں تک کہ یہ اخلاق برتتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی, ان کے اخلاق بڑے اونچے تھے. اور پوری انسانیت کے قلوب کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت بڑا طریقہ ان کو مانوس کرنا اخلاق کے ذریعے. یہ صلح حدیبیہ کے واقعے نے ہم کو بتایا, 13 سال تک برابر لڑتے رہے اور پریشان کرتے رہے, پھر مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی تو بدر احد اور خندق میں آ کر یہ بغیر ایمان والے خوب لڑے اور خوب دن کیا اور پریشان کیا, لیکن خندق کے اندر اللہ پاک نے ان بے ایمانوں کی ایسی کمر پھوڑی, ایسی کمر ان کی ٹوٹی کہ پھر یہ ہمت نہیں کر سکے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں, میرے ساتھی بھی کر رہے ہیں. آپ نے خواب سنایا, نبی کا خواب جو ہوتا وہی ہوتا ہے بالکل پکا. پھر آپ نے عمرے کا ارادہ کیا, 1500 کا مجمع آپ کے ساتھ عمرے کو چلا. وہاں پر گئے تو مکے کے بے ایمانوں نے ان لوگوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا. انہوں نے کہا ہم لڑائی کرنے کو نہیں آئے, عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے رکاوٹ ڈالی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے اندر بھیجا, وہ سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے. ان کی واپسی میں ذرا دیر ہو گئی تو یہاں ایک غلط خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. تو اس پر یہ 1500 کا مجمع درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی, اور یہ بیعت کی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے. یہ خبر مکے والوں کو ہو گئی تو مکے والے جو تھے وہ گھبرا گئے, اس لیے کہ بدر کے اندر وقتی طور پر اللہ پاک نے مسلمانوں کے اوپر سے بدر کو اٹھایا ایک مصلحت کے ماتحت. خندق کے اندر بھی انہوں نے منہ کی کھائی تو یہ لوگ گھبرا گئے کہ بھائی اگر یہ لوگوں تو موت بیعت کر چکے اب ہماری خیر نہیں, تو یہ لوگ صلح کرنے کے لیے آئے. اب صلح کرنے کے لیے آئے تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صلح کرائی تو یہ ایسی کرائی کہ جس کے اندر ظاہر میں دب کر صلح ہے وہ کسی کے گلے اترتی نہیں تھی. سوائے صدیق اکبر کے اور کسی کے گلے میں اتری. 10 سال کی جنگ بندی ایک تو یہ ہوئی. 1 سال عمرانی کرو گے, آئندہ سال کرو گے, 1 سال نہیں کرنے دیں گے تمہیں. اور بھی کئی باتیں انہوں نے ایسی کہی کہ جس میں حضرت عمر کو بڑا غم ہوا, سارے صحابہ کو بڑا غم ہوا, لیکن ان لوگوں کے جنہوں دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بات کہیں گے ہمارا جی چاہے گا تو بھی مانیں گے اور جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے, اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ کے پیارے نبی کی بات کو ظاہر کے خلاف مانا بدل میں اللہ کی طرف بھی مدد آئی. احد کے اندر 38 آدمیوں سے عمل چھوٹا تو تکلیف سارے مجمع کے مر آ گئی. اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس کے اندر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے آدمی اگر اس عمل کو چھوڑ دے تو اس پر جو تکلیف آتی ہے وہ سب پر آتی ہے. بعض مرتبہ یہ احد کے اندر ہوا تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے چھوڑنے میں آئی ایم آئی مدد مل جاتی ہے. حدیبیہ کے اندر بالکل طبیعت کے خلاف تھا لیکن بات مان لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لگ کر سلو ہو گئی. واپس جانے